بسم الله الرحمن الرحيم. غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اصل میں خندق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں خندق کھودی گئی، اور احزاب حزبن کی جمع ہے جس کو جماعت کہتے ہیں، کئی جماعتیں کئی گروہ مل کر، جس کو آج کے زمانے میں نیٹو کہتے ہیں. تو یہ نیٹو کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، یہ کفار نے 1400 سال پہلے کا طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ نیٹو جمع ہوئی تو مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئی. آج کی نیٹو بھی مسلمانوں کے خلاف ہی ہے، کسی بھی کافر ملک کے خلاف. کیوں نہیں گئی؟ اسرائیل کے خلاف. 78% جناب والا اس وقت قبضہ ہے اسرائیل کا. 22% میں سے بھی 12% غیر قانونی قبضہ مزید بڑھا چکا ہے. 10% رہ کر اب نعرہ لگایا جا رہا ہے دو ریاستی حل کا، جبکہ یہ دو ریاستی حل ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج اور ان کی بات کی بالکل جو ہے نا الٹ اور انحراف ہے ان کی بات سے، بلکہ یہ پاکستان سے بھی اور نظریہ پاکستان سے بھی اور نظریہ قائد کی بھی غداری ہے. دو ریاستی حل کوئی حل نہیں. میرے گھر پہ قبضہ ہو، قبضہ خالی ہونا چاہیے، سیدھی سی بات یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور فیصلہ کرنے والا تیسرا کون ہوتا ہے بھائی؟ فیصلہ کرنے والا تیسرا کون ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آج پر امن کی تشریح کی، اس کو اچھی طرح سمجھ جائیے. یہ بیوقوف بنانے کے لیے فنڈامنٹلسٹ کا لفظ، ہاں بنیاد پرست کا لفظ جناب، یہ سب کے سب صرف مسلمانوں پہ چسپا کرنے کے لیے، لفظ بھی اپنا تشریح بھی اپنی. تم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہو، بہرحال تم ہو یا نہ ہو ہم ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہماری بنیاد ہے. تم بے بنیاد ہو، جیسے کہ تمہارے ماں باپ کا پتہ نہیں، تمہارے دین کا بھی نہیں پتہ. تم کون ہو؟ یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. نام رکھا ہوا یہودی عیسائی، لیکن یہودیت پر بھی نہیں، عیسائیت پر بھی نہیں. صحیح یہودیت کوئی عیسائی اور مسلمانوں کو قتل کرنے کا نام تھوڑی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری تو اس کے اندر تو یہ تھا کہ آنے والے نبیوں پر ایمان لے کر آنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اس کے اندر، ہاں تو انجیل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. تو اصل یہودیت اور عیسائیت پر تو نہیں ہے. تو یہ جیسے پر امن کا لفظ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے نا، اسی طرح یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر بیوقوف بنانے کے لیے. تو اس زمانے میں نیٹو جمع ہو گئی تھی، ساری کی ساری قومیں جمع ہو کر اللہ کے نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جمع ہو کر وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن دیکھ لیجئے، جنہوں نے ختم کرنا چاہا آج وہ ختم ہو گئے، اور الحمدللہ اللہ کے نبی کا نام بھی باقی ہے، دین بھی باقی ہے، اور قیامت تک نام چمکے گا انشاءاللہ، اور قیامت کے بعد بھی، مطلب قیامت کے دن بھی. سب انبیاء علیہ السلام کہیں گے بھائی نفسی نفسی، پھر سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے وہ کہیں گے میں جانتا ہوں، جاؤ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. ہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اللہ کے نبی کی خدمت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرائیں گے؟ میرے نبی کی عزت و احترام بڑھانے کے لیے، کہ دیکھو کتنا بڑا میرے نبی کا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے میرے نبی کا. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نفسی نفسی کہیں گے، اور ہمارے نبی مجھے اور آپ کو یاد کر کے امتی امتی کہیں گے. ہاں جان نہیں دے دینی چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہم کھرچ دیتے ہیں. ہاں داڑھی ہماری نہیں، ٹوپی ہمارے سروں پر نہیں، غیر شرعی ہم بال رکھتے ہیں، شلوار ہماری ٹخنوں سے اوپر نہیں، غیروں کا لباس پہنتے ہیں. غیروں کا لباس پہن کر اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ میاں سب چیز چھوڑ دو. ہاں تانے تو ملیں گے، مزہ تو ان تانے کے سہنے میں ہی تو ہے. میں اور آپ دیوار تھوڑی ہیں، میں اور آپ پنکھا تھوڑی ہیں، کوئی کچھ بھی کہتا رہے. ہاں اللہ نے یہ دل دماغ رکھا، چوٹیں لگیں اس کے باوجود یہی کہتا رہے ساری چوٹیں میرے رب کے لیے، میرے نبی کے لیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور ایک وقت اللہ ایسا کر دیتے ہیں مزاج کو، برا بھی نہیں لگتا، مزاج ایسا بن جاتا ہے. کوئی کہے گا ارے یہ بال، بس میرے نبی کا طریقہ ہے جی. ہاں تمہیں ابھی گلاب جامن کا پتہ ہی نہیں ہے، ہاں تم نے یہ گلاب جامن کھائی نہیں تو تمہیں، تو ہم تو اس کو بیچارہ ہی کہیں گے نا، ہم اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے. تو یہ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں. اس سورت کے اندر چند واقعات، چار واقعات کا مختصر تعارف ہے. نمبر ایک, پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے جس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے. بدر و احد کی ناکامیوں کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ان کا ایک متحد محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا. یہ متحد محاذ کیا تھا؟ نیٹو تھا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے. اسی لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اور اس موقع پر مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے گزرنا پڑا اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی گئی ہے. میں کچھ ترجمہ سناتا ہوں آپ کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے ایمان والو, یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے, پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا. یعنی فرشتوں کے ذریعے سے بھی مدد کی. آگے آیت کا ترجمہ سنیں, صرف ترجمہ سناتا ہوں. یاد کرو جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھائے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی, اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں خوف کے مارے اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے. اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور انہیں ایک سخت بوچھال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا. اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. آج بھی یہی بدماشی ہو رہی ہے. منافقین ہم ہی میں ہیں. دشمن سے مقابلہ مشکل نہیں ہوتا, اپنے سے مقابلہ مشکل ہوتا ہے, غدار سے مقابلہ مشکل ہوتا ہے, منافق سے آپ کے منہ پر کچھ میرے منہ پر کچھ, اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. مسلمان کو کبھی شکست کافر نہیں دے سکا, مسلمان کو اپنوں نے شکست دلوائی ہے. میر جعفر میر صادق ہمیشہ زمانے میں رہے اور چلتے رہیں گے. یہ میر جعفر میر صادق اب بھی یہی ہے. عوام کے سامنے آ کر وزراء الگ بیان دیتے ہیں اور ٹرمپ کے سامنے جا کر گھٹنے ٹیک کر کچھ اور باتیں کرتے ہیں. یہ بالکل منافقت ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں, دیکھ لو یہ حالات اس وقت بھی آئے تھے. اللہ آگے فرماتے ہیں, جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے, اے غزہ کے لوگوں نکل جاؤ ورنہ تمہیں بلیا میٹ کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. دوبارہ سنیے, جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے, بس واپس لوٹ جاؤ, اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں, حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح بھاگ کھڑے ہو, اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ گھسے پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے. یہ منافقین کی بات چل رہی ہے, تو یہ اس میں ضرور شامل ہو جائیں گے اور اس وقت گھروں میں تھوڑے ہی ٹھہریں گے. یعنی منافقین ہمیشہ کفار کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے, اور اللہ سے کہ وہ عہد کی باز پر ضرور ہو کر رہے گی. اے پیغمبر, ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا, اور اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ تھوڑا سا ہی ہوگا. کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے, یا وہ کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے اگر وہ تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے, اور اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ کوئی رکھوالا مل سکتا ہے نہ کوئی مددگار. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں, ایسے لوگ ہیں کہ عین جہاد کے وقت میں دوسری مبائی چھیڑ رہے ہیں. چہرہ یہی ہے, حلیہ یہی ہے, انداز یہی ہے, لیکن اس وقت امت کی نظر، امت کی فکر، امت کی سوچ، امت کی بات چیت کا رخ صرف ایک غزہ کی طرف ہونا چاہیے، اور ان فتنہ پرداسوں نے فتنہ پھیلا کر مسلمانوں کو دوسری طرف، ہاں اہل پاکستان کو دوسری طرف، اہل کراچی کو دوسری طرف، اہل مدارس کو دوسری طرف، جہاد کی طرف رغبت دینے کے بجائے جناب والا فتنہ پردازوں نے حلیہ یہی اختیار کیا، لیکن جناب بات دوسری چھیڑ دی اور لوگ بے وقوفوں کی طرح لگے ہوئے ہیں دوسری باتوں کے اندر. اور اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور خود لڑائی میں آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بہت کم، اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے. چلو بھائی دیکھتے ہیں نا جہاں منافقین، کیا اب مسلمانوں کا غلبہ ہے؟ اب مسلمانوں کا غلبہ ہونے کی وجہ سے اب جہاد میں شریک ہونے کا فائدہ ہے، موت کا وقت، موت کا ڈر کم ہے، مال غنیمت زیادہ ملے گا، فٹافٹ شریک ہو جاتے ہیں. اور دوبارہ سن لیجئے، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے کسی ذریعے سے بھی، چاہے وہ نظریہ، سوچ، فکر کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دیں، پھیر دیں، یہ بھی ہے. اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے، سوشل میڈیا سے بڑا کوئی امام ہی نہیں ہے. امام صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کر دین بتاتا رہے، سوشل میڈیا، سوشل میڈیا، ہاں بدماشی ہے. تمہیں حرام عورتیں دیکھ رہی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا حرام، جناب ٹی وی پر آ کر دین پھیلایا جا رہا ہے. اللہ اور دیکھ لیا ہے میں نے، الحمدللہ میں کھلے بندوں یہ بات کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، جو میڈیا پر آئے کر اپنا طریقہ کار ہی میڈیا بنا لے. ہاں بعض اکابر آ جاتے ہیں لیکن انہوں نے اس پر تکیہ نہیں کیا ہوا، یا ان کی شہرت کا مدار یہ میڈیا نہیں ہے بلکہ میڈیا ان کا محتاج ہے. میڈیا ان کا محتاج ہے کہ ہماری جو ہے نا ریٹنگ بڑھ جائے گی، ریٹنگ، وہ اس کے لیے نہیں آتے. وہ لوگوں کو نہیں کہتے ہماری تصویریں بناؤ، وہ لوگ میڈیا والوں کو نہیں کہتے. کسی ضرورت کی بنا پر آ بھی جائیں تو استغفار کرتے ہوئے آتے ہیں. تو اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس چلے، ہماری باتیں سنو، ہماری ڈیبیٹ سنو کہ قتل عام ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، فلانا ہوا تھا یا، ہماری باتیں سنو. چھوڑو حماس کو، چھوڑو غزہ کے مسلمانوں کو، چھوڑو بچیوں کو، چھوڑو چھوڑو معصوم بچوں کو، ان کے تذکرے نہیں کرو، ابھی ان بدماشیوں کے تذکرے کرو، ہاں ان ظالموں کے تذکرے کرو. اور خود لڑائی میں آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بہت کم، اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے. چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جائے تو تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو. پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو تمہارے سامنے مال کے حرص میں تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں اور وہی بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے. حقیقت یہ ہے تو کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر امن، پھر بھی جنگ بدر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر امن، پھر بھی جنگ احد. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر امن، جب بھی جنگ خندق، غزوہ مرائسیع، جناب غزوہ تبوک، تمام غزوات، پھر فتح مکہ، پھر غزوہ حنین. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 27 غزوات ہیں، 27، اور 50 سے زیادہ سریے. سریہ اس کو، اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے خود شرکت نہیں فرمائی، صحابہ کو بھیجا. 50 سے زیادہ، گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں 80 کے قریب جہاد ہوئے ہیں، 80 کے قریب جہاد چھوٹے بڑے جہاد، پر امن زندگی، اور کتنی زندگی کے اندر؟ 10 سالہ زندگی کے اندر، 53 سال تک، 40 سال نبوت سے پہلے کے، 13 سال مکہ مکرمہ کے، 53 سال تو یہ گزر گئے جس کے اندر مسلمانوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، اور ان صرف 10 سالوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 80 غزوات، 80 دفعہ جہاد ہوا، 27 غزوات ہوئے، 50 زیادہ سریے ہوئے، یہ پرامن زندگی نہیں تھی؟ بھائی یاد رکھنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک موقع پر پتہ چلا، اس غزوہ احزاب سے پہلے سن 5 ہجری کے اندر، کہ ایک قبیلہ ہے جو اللہ کے نبی پر یعنی مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر تیار کرایا، چلو بھائی وہ کیا آئیں گے ہم جاتے ہیں، وہ کیا آئیں گے ہم چلتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو سارے دم دبا کے بھاگ چکے تھے. غزوہ تبوک، رومیوں کا پتہ چلا آنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا آئے گا ہم چلتے ہیں. ہاں وہ کیا آئے گا ہم چلتے ہیں. ابھی بھی اچھی بہترین لینڈ کروزر، بڑی اچھی اچھی گاڑیوں کے اندر، اے سی والی گاڑیوں کے اندر، ہاں پتا پانی ہو جاتا ہے. 8 گھنٹے لگتے ہیں، 8 گھنٹے تیز رفتار گاڑیوں کے اندر مدینہ منورہ سے تبوک جانے میں، سمجھے میرے بھائی، 8 گھنٹے لگتے ہیں. اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آزمائش کا وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی ہیں، گرمی شدت کی ہے، سفر بھی دور دراز کا ہے، تو جناب کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے نبی ساری دنیاوی اسباب کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے. اس کو کہتے پرامن. جو ہمارا امن خراب کرے اس کے لیے ڈیبیٹ نہیں ہے، ڈیبیٹ کرتے، ڈیبیٹ نہیں ہے. چوری کرنے آئے گا آپ کہیں گے تال تال، جزاک اللہ، آپ کے انتظار تھا، ادھر آؤ میں نے تکیہ کے نیچے بھی پیسے رکھے ہوئے، بلا بلا کر آپ اس کو جمع کرائیں گے. اس کو پرامن نہیں کہتے، یہ پرامن نہیں ہے. ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم نابینا، ان کی باندی خوبصورت، اس سے 2 بچے خوبصورت، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی گستاخی گستاخی، ایک دن ان کو اتنا غصہ آیا اس کے پیٹ پر خنجر رکھ کر دبا دی، مار دی. اللہ کے نبی نے سب کو جمع کر کے کہا، ہاں کہ جس کو مجھ پر ایمان ہے، ہاں وہ کھڑا ہو جائے اور بتائے کہ اس کا قاتل کون ہے، اگر جانتا ہے، یا قتل کرنے والا خود کھڑا ہو جائے. وہ صحابی لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہوئے. ہاں اللہ کے نبی نے پوچھا وجہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی سے آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، کئی دفعہ سمجھایا مانی نہیں، کل مار دیا. کہا اس کا خون معاف ہے. اس کو امن کہتے ہیں. یہ پرامن زندگی ہے. ہاں یہ پرامن زندگی نہیں ہے پٹتے جائے پٹتے جائے، جوتے کھاتے جاؤ، جی پرامن جی پرامن جی پرامن. یہ پرامن کا نعرہ دھوکا ہے، بے وقوف بنانا ہے. ہر دفعہ ہمارے جناب بڑے مقتدر ہستیاں ایک جملہ لگا دیتے ہیں، ہماری ہمیشہ حمایت رہے گی، پرامن ہم کوششیں جاری رکھیں گے. پرامن کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جہاد پرامن نہیں ہے؟ جہاد بدماشوں کو ختم کر کے امن ہی تو قائم کرے گا، اور کیا کرے گا؟ لیکن دھوکہ دیتے ہیں. اس سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر جو ہے نا انسانیت کا ہی جذبہ ہے، انسانیت کے ناطے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور یا مسلمان سوتا رہتا ہے پرامن. حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد جناب کوئی بات نہیں یار، چھوڑو 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 چھوڑو، تم نہیں کرنا. بھائی کیوں نہیں کرنا بھائی؟ وہ جوتے مارے جائیں، ہمیں کہا جائے دیکھو پرامن رہو، پرامن رہو. صرف اپنی دنیا کی ترقی کے لیے پورے عالم اسلام کو آگ میں جھونک رہے ہو. اس وقت کے پوری دنیا کے حکمران کافر ہیں یا مسلمان، تا یہ پوری دنیا کا جتنا حکمران ہے نا، یہ سب اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اوپر اوپر دکھا دیتے ہیں، نعرے بازی کر لیتے ہیں، تھوڑے جملے بیان بازیاں کر لیتے ہیں. بیان بازیوں کے بعد کیوں نہیں آپ نے یہاں سے کشتیاں نکلوائیں باضابطہ؟ کیوں نہیں اس کی سرپرستی کی؟ اب جب دنیا کے اندر ایک پاکستانیوں کے نام آنے لگے، شہرت ہونے لگی، تو اپنا حصہ بھی تو ڈالنا ہے نا. تو دو چار الفاظ کہہ کر جناب بڑا یہ پاکستانیوں کی آواز ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈھماکا ہے, آپ کی آواز کہاں ہے؟ آپ کیوں سو رہے ہیں؟ صرف ڈائس پر ہاتھ مار کے ڈائس کو توڑنا کمال نہیں ہے, اصل حقیقت کمال ہے. ہاں جب وہ الٹی سیدھی بھونک رہا ہے تو آپ نے کوئی جواب دیا؟ معاہدہ نام لے کر کیا جا رہا ہے پاکستان کا اور جناب والا انکار کرنے والا کوئی نہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں بہت دکھ کا موقع ہے, بہت تکلیف دہ موقع ہے. مولوی صاحب بھی سو رہے ہیں, نماز پڑھو تو کوئی دعا بھی نہیں ہے پیچھے, دعا بھی نہیں ہے. کل بھی ایک جگہ میں نے نماز پڑھی مغرب کی, کوئی دعا نہیں, تذکرہ ہی نہیں ہے. مولوی بھی قصوروار ہے, امام بھی قصوروار ہے. تمہارا بھائی, تمہارا باپ, تمہارا ماں, تمہاری ماں بیمار پڑ جاتی ہے, تم بلجہر دعا کراتے ہو کہ میری ماں کی طبیعت ناساز ہے, دعا کریں صحت مل جائے. کیوں کراتے ہو؟ وہ تمہاری ماں بہن بہو بیٹیاں نہیں ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے نہیں ہیں؟ لیکن امام صاحب سو رہے ہیں, جرم کرتے ہیں امام صاحب, مجرم ہے یہ امام. بس نماز پڑھا کر چلا جانا آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام امت مسلمہ کی اصلاح کرنا ہے, ان کے کاموں میں کھڑا ہونا ہے. اور جب سے یہ کام ہم نے چھوڑا ہے, این جی اوز نے سنبھال رکھا ہے, یہ کام امام صاحب کا ہے. اللہ جی مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے, ان مسلمانوں کے لیے رونے دھونے کی اور نیتیں کریں. اللہ یہاں سے کشتیاں نکالے, ہم بھی چلیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سے مانگے دکھلاوا نہ ہو, تصویریں نہ ہو, اپنے آپ کی روح جو ہے نا خود نمائی مقصود نہ ہو, بس اللہ کے لیے جانا ہے. کیا معلوم, میں تو سوچتا ہوں کیا ایک ایک پاکستانی بھی, ایک کراچی کو تو اللہ نے بڑا دل عطا فرمایا ہے, ایک ایک مسلمان بچہ بچی ہم لوگ نہیں رکھ سکتے؟ یہ بھی نیتیں کرو, وہ یتیم بچے بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی نیت کرو. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے, عزت سے انشاءاللہ رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.